15 अक्टूबर की सैफ बीन के साथ महाबारा सफदर का सलाम। सऊदी अरब में तेल से मालामाल मशरकी इलाके कतीफ के शिया आलम को सजाए मौत देने का ऐलान। तजियाकार ने कहा कि ये सजा जलती पर तेल का काम करेगी।
पूरा खिता जो है वो एक जियो सेक्टेरियनिज्म की लपेट में है और वो आग भड़क रही है और तेज से तेज तर होती जा रही है।
तफसील आलमी खबरों के बाद
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, नुखबत मलिक से खबरें सुनिए। सऊदी अरब में एक अदालत ने मुल्क के मारूफ शिया आलम आयतुल्ला शेख नमर बाखिर अल नमर को कौमी इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में सजाए मौत सुना दी है। इस सजा की इत्तला शेख नमर के भाई ने ट्विटर पर एक पैगाम में दी। जफर सैयद।
शेख नमर के भाई ने अपनी ट्वीट में बताया है कि उन्हें रियाज में दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत करने वाली खसूसी अदालत ने बुध की सुबह मौत की सजा देने का हुक्म दिया। आयतुल्ला नमर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई गुज़श्ता बरस रियाज में शुरू हुई थी और उन पर इस्तेगासा ने निफाक के बीज बोने और कौमी यकजहती व इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने के इल्जाम आयद किए थे। शिया रहनुमा 2011 में मुल्क के मशरकी सूबे में होने वाले हुकूमत मुखालिफ अवामी मुजाहरों के बड़े हामियों में से एक थे। उन्हें 2 बरस कबल गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद सऊदी अरब के मशरकी इलाकों में हालात कई दिन तक कशीदा रहे थे।
अमरीकी रियासत टेक्सस में हुकाम के मुताबिक एक और तिब्बी कारकुन जो इबोला से मुतासरा मरीज की देखभाल कर रहा था इस मर्ज में मुबतला पाया गया है। इस तरह अब वहाँ इबोला के मरीजों की तादाद 2 हो गई है। तफसील के साथ सना गुलजार।
अभी तक दूसरे तिब्बी कारकुन की शनाख्त जाहिर नहीं की गई, ताहम इस शख्स ने भी अस्पताल में टॉमस डंकन का इलाज किया था। टॉमस डंकन पहले अमरीकी शख्स थे जिनमें इबोला वायरस पाया गया था और वो इस मर्ज से हलाक हो गए थे। अमरीकी सदर बराक ओबामा आज बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली के रहनुमाओं से इबोला बहरान से निमटने के बारे में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि अब तक इबोला से 4,447 अफराद हलाक हो चुके हैं जिनमें से ज्यादा हलाकतें मगरबी अफ्रीका में हुई हैं।
उधर लाइबेरिया में वजीर ट्रांसपोर्ट ने अपने ड्राइवर की इबोला वायरस से हलाकत के बाद खुद को अलग थलग कर लिया है। वजीर एंगेला बुश ने बीबीसी को बताया है कि उन्हें ड्राइवर की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते एक एसएमएस मौसूल हुआ था जिसमें उसने लिखा था कि वो बीमार है, जिसके कुछ ही देर बाद वो हलाक हो गया। नेपाल में हुकाम का कहना है कि हिमालिया के पहाड़ी सिलसिले में शदीद ज्वालाबारी और बर्फबारी से कम अज कम 21 मुहिमजू हलाक हो गए हैं। हुकाम का कहना है कि हलाक शुदगान में गैर मुल्की भी शामिल हैं और बहुत से मुहिमजू लापता भी हैं। मरने वालों में पोलिश, फ्रांसीसी, कनेडियन, भारतीय और इसराइली शहरियों समेत नेपाली बाशिंदे भी शामिल हैं। इस वाकये की इत्तला मिलते ही नेपाल की फौज ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जिसे हेलीकॉप्टर्स की मदद भी हासिल है। मलेशिया में हुक्काम का कहना है कि दौलत इस्लामिया के साथ रवाबित के शुबे में 13 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इस बारे में तफसीलात फराहम नहीं की गई, ताहम एक मकामी रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मर्द और खवातीन हैं जिनमें तलबा और फैक्ट्री मुलाजमीन शामिल हैं। दूसरी तरफ अमरीका की सरबराही में इत्तेहादी फोर्सेज ने तुर्की की सरहद पर वाकई शामी कस्बे कुबानी पर कब्जे के लिए कोशां दौलत इस्लामिया के जंगजुओं के खिलाफ फिजाई हमले तेज कर दिए हैं। इत्तेहादी फोर्सेज ने गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान 21 फिजाई हमले किए जिससे दौलत इस्लामिया की पेशकदमी सुस्त पड़ गई है। पाकिस्तान के कबायली इलाके खैबर एजेंसी में तीरा के करीब हुक्काम के मुताबिक एक खुदकुश धमाके में 5 अफराद हलाक और 19 अफराद जख्मी हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि खुदकुश हमला उस वक्त हुआ जब मकामी अमन कमेटी का इजलास जारी था जिसमें बड़ी तादाद में मकामी लोग भी शरीक थे। दूसरी जानिब कबायली इलाके मोहम्मद एजेंसी और खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में तशद्दुद के 2 अलग अलग वाकयात में अमन कमेटी का 1 रजाकार और 2 शिद्दत पसंद हलाक हुए हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने अपने असासों की तफसीलात फराहम न करने पर 210 अरकान पार्लियामेंट की रुकनियत को मुअत्तल कर दिया है और कहा है कि जब तक ये अरकान अपने असासों के गोशवारे जमा नहीं करवाते उस वक्त तक उन्हें काम करने की इजाजत न दी जाए। इस जमन में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, सेनेट के चेयरमैन और कौमी असेंबली के अलावा 4 सूबाई असेंबलियों के स्पीकर साहिबान से कहा गया है कि गोशवारे जमा न करवाने वाले अफराद को पार्लियामानी उमूर की अंजामदही के लिए तलब न किया जाए। भारत में एक अदालत ने 5 अफराद को नवंबर सन 2010 में कॉल सेंटर में काम करने वाली एक खातून के अगवा और रेप का मुजरिम करार दिया है। जज वीरेंद्र भट्ट ने 5 मुलजमान को मुजरिम करार देते हुए कहा कि उनको जुमे को सजा सुनाई जाएगी। कॉल सेंटर में काम करने वाली खातून और उनकी साथी का ताल्लुक शुमाल मशरकी रियासत मिजोराम से था। افغانستان کی خاتون اول رولا غنی کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک میں خواتین کی حالت سدھارنے کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں. ان کے اس فیصلے نے اس سے پہلے افغان لیڈرز کی اہلیاؤں کے منظر عام پر نہ آنے کی روایت کو تبدیل کر دیا ہے. صدارتی محل میں اپنا نیا دفتر سنبھالنے کے چند ہی دن بعد مسز غنی نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ وہ خواتین کی عزت اور تکریم میں اضافے کی حوصلہ افزائی کرنے کی امید رکھتی ہیں. گوگل کے تحقیق کاروں نے ویب انکرپشن ٹیکنالوجی میں ایک نیا وائرس دریافت کیا ہے جس سے ہیکرز کو ای میلز، بینکنگ اور دیگر آن لائن اکاؤنٹس پر قبضہ کرنے میں آسانی ہوگی. یہ بی بی سی اردو سروس ہے. سیلوین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے ہندوستان سمیت جنوبی ایشیا کے ممالک کی مسلمانوں کے
اربین میں نصرت جہاں کا سلام قبول کیجیے. امریکی صدر براک اوباما نے خبردار کیا کہ دولت اسلامیہ کے جرائم کو معاف نہیں کیا جائے گا.
حالات و واقعات سے آگاہی کے لیے سیربین اور جانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. جنوبی ایشیا کے سینما گھر کیسے ہونے چاہیے؟ جرمنی میں جنوبی ایشیا کے سینما گھروں کے نمونوں کی ایک نمائش ہوئی ہے. ہماری بی بی سی اردو ڈاٹ کام نے اس کی تصاویر شائع کی ہیں. یہ دیکھنے کے لیے آپ آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر, جہاں اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب میں معروف شیعہ عالم کو سزائے موت. اور ہمارا بھی اہم موضوع یہی رہے گا کہ اس سزائے موت کے فرقے وارانہ تشدد میں گھرے مشرق وسطی کے لیے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ داعش جنگجوؤں کے خلاف امریکہ کے پاس کیا کوئی حکمت عملی ہے؟ شدت پسند جنگجوؤں میں عورتوں کا جنسی غلامی کے لیے استعمال کس ذہنیت کا عکاس ہے؟ اس پر بھی روشنی ڈالیں گے آگے چل کر. لیکن پہلی تفصیل سے یہ خبر سنیے کہ سعودی عرب کی ایک عدالت نے معروف شیعہ عالم آیت اللہ شیخ نمر باقل النمر کو سزائے موت دی ہے. انہیں 2 برس قبل گرفتار کیا گیا تھا. بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنیے عادل شاہ زیب سے.
آیت اللہ نمر کے خلاف مقدمے کی کاروائی گزشتہ برس ریاض میں شروع ہوئی تھی. ان پر استغاثہ نے نفاق کے بیج بونے اور قومی اتحاد و یکجہتی کو نقصان پہنچانے کے الزامات عائد کیے تھے. شیعہ رہنما 2011 میں ملک کے مشرقی صوبے میں ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کے بڑے حامیوں میں سے ایک تھے. انہیں 2 برس قبل گرفتار کیا گیا تھا. ان کی گرفتاری کے بعد سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں حالات کئی دنوں تک کشیدہ رہے تھے. تیل کی دولت سے مالا مال سعودی عرب کے مشرقی علاقوں میں اہل تشیع کی اکثریت ہے, اور وہ طویل عرصے سے ملک کے حکمران سنی خاندان کے ہاتھوں امتیازی سلوک کی شکایت کرتے رہے ہیں. سعودی حکام ملک میں شیعہ افراد کے خلاف امتیازی سلوک سے انکار کرتے ہیں اور ایران پر ملک کے اندر بے چینی پھیلانے کے الزامات لگاتے رہے ہیں. شیخ نمر کے بھائی نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ انہیں ریاض میں دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے بدھ کی صبح موت کی سزا دینے کا حکم دیا. شیخ نمر کے خلاف مقدمے کے آغاز پر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کا کہنا تھا کہ شیخ نمر کو انصاف نہیں مل پائے گا. شیخ نمر نے بی بی سی کو 2011 میں ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ میں الفاظ کی دھاڑ کو حکام کے خلاف مسلح جدوجہد پر ترجیح دیتا ہوں. ان کا کہنا تھا کہ الفاظ کی طاقت گولی سے زیادہ ہے, کیونکہ مسلح جھڑپ میں حکام کا ہی فائدہ ہوگا. عادل شاہ زیب, بی بی سی نیوز, لندن.
یہ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ تھی جو آپ نے ابھی سنی. اور آئیے اب ذرا اس کا تجزیہ کریں کہ شیعہ عالم کو ملنے والی سزائے موت کے اس خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے جہاں پہلے ہی سے فرقہ وارانہ تشدد کی آگ بھڑک رہی ہے. کامران بخاری مشرق وسطی امور کے معاملات پر قریبی نگاہ رکھنے والے اسٹریٹجک فور کاسٹنگ سے منسلک ہیں.
آپ نے بڑی اہم بات اٹھائی ہے. یہ جو سزائے موت ہے, گو کہ اس کی بازگشت جو ہے ہم سن رہے تھے بڑے عرصے سے کہ جو ہے وہ چونکہ جب وہ ان کو پکڑا گیا تھا اس کے بعد ان کے پہ کیس چلایا گیا تو یہ بات آ رہی تھی کہ بھائی ہو سکتا ہے سزائے موت ہو جائے اور عین ممکن ہے سزائے موت سنائی جائے. لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, کیونکہ 2 دن پہلے جو ہے وہ کوئی 5 مہینے کے سلسلے کے بعد جو ہے بات چیت کا جو سلسلہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان چل رہا تھا, اس کے بعد جو سعود الفیصل شہزادہ ہیں وہ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جرمن ہم منصب کے ساتھ بات چیت کے بعد سوموار کے دن یہ کہا جی کہ بڑے سخت الفاظ میں ایران کی تنقید کی کہ ایران جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آکیپائنگ فورس کے طور پہ شام، عراق اور یمن میں موجود ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنی فوجیں فوراً سے پیشتر جو ہے وہاں سے نکال لے. اور پھر یہ بھی کہا کہ ایران جو ہے وہ اس خطے کے اندر جتنے مسائل ہیں اس کی جو ہے وہ مسائل کا حصہ ہے، حل کا حصہ نہیں ہے. تو یہ جو اگر اس ساری چیز کو اگر آپ لیں اور پس منظر میں لیں، تو یہاں پر جو ہے وہ جو جس جیو سیکٹیرینزم کی آپ بات کر رہی ہیں اس کو مزید تقویت ملنے کا ہے. دیکھیں آج بھی جو ہے، کل کی بات ہے کہ وہ آئیسس نے ایک بغداد کے اندر ایک خودکش حملہ کیا، اور اس میں وہاں پہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں بدر تنظیم کے، جو کہ جو ہے ایک شیعہ تنظیم ہے اور ایران کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، وہ بھی اشتعال انگیز ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اب اوپر سے یہ شیخ نمر کا جو ہے اس میں مزید یہ آگ میں جو ہے وہ تیل پھینکا جا رہا ہے، تو یہ انٹینسیفائی ہوگی. پھر یہ کہ حزب اللہ جو ہے وہ اب تیاری پکڑ رہا ہے کہ بھائی آئیسس یا جو جبہت النصرہ ہے یا جو دوسرے گروپس ہیں شام میں ایکٹیو ہیں، وہ اب لبنان میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پورا خطہ جو ہے وہ ایک جیو سیکٹیرینزم کی لپیٹ میں ہے، اور وہ آگ بھڑک رہی ہے اور تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے
اور اس سے مزید بھڑکے گی. تو کیا ویسے کامران بخاری، اگر ایسے دیکھیں، کیا یہ ممکن ہے کہ سعودی عرب نے اپنے ہاں شدت پسند نظریات کے حامل اور دولت اسلامیہ کے حامیوں کو خوش کرنے کے لیے شیخ نمر کو سزائے موت سنائی ہو؟ کیا ایسا نظر آتا ہے؟
عین ممکن ہے ماپارا کہ جو ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہاں پہ اس وقت ایک گیو اینڈ ٹیک چل رہی ہے. کیونکہ دیکھیں سعودی عرب کی جو بادشاہت ہے، جو ریجیم ہے، جو حکومت ہے، اس کا ایک بڑا اسٹریٹجک اور بڑا جو ہے نا وہ انٹرنسک ڈیلما ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بیک وقت بہت سارے محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. اخوان المسلمین کے خلاف انہوں نے محاذہ رائے کی ہوئی ہے، اسی طریقے سے یہ جو جہادی ہیں ان کے خلاف محاذہ رائے کی ہوئی ہے، ایران اور شیعہ کے ساتھ محاذہ رائے کی ہوئی ہے، قطر کے ساتھ ایک محاذہ رائے ہے، امریکہ کے ساتھ جو ہے ایک تعلقات خراب ہیں، ترکی کے ساتھ بھی ٹینشن چل رہی ہے کیونکہ ترکی اور سعودی عرب کے جو وہ نظریات ہیں کہ سیریا میں کیا ہونا چاہیے وہ ملتے جلتے نہیں ہیں آپس میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو سیکٹیرینزم ہے، سعودی عرب جو ہے وہ شیعہ یا ایران کے ساتھ جو ہے مؤثر طور پہ جو ہے کمبیٹ نہیں کر سکتا جو بڑھتی ہوئی شیعوں کا اثر و رسوخ ہے اور ایران کا، جب تک کہ وہ سلفیوں اور جہادیوں پہ قبضہ نہ کرے. اب سلفیوں اور جہادیوں پہ قبضہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مطلب جہادیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ضروری ہے کہ وہ جو ان کی سلفی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہو. اب ان کو پتا ہے کہ اس کے اندر کچھ آئیسس کے لوگ ہیں، یہ تو ان کے اپنے لوگ کھل کر اخباروں میں بھی لکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سلفیوں کو خوش کر کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہوگا. تو انہوں نے کہا ہوگا کہ دیکھیں شیعوں کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے، لیکن آپ ہمارے ساتھ جو ہے ان جہادیوں کا جو ہے مقابلہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک کا حصہ ہو سکتا ہے.
یہ تھے مشرق وسطی امور کے تجزیہ نگار کامران بخاری، جو یہ کہہ رہے تھے کہ جہادیوں سے گیو اینڈ ٹیک کوئی معاملہ سعودی عرب کا ہو سکتا ہے ان شیعہ عالم کی سزائے موت کے پس پردہ. اور یہی ذکر ہم بھی آگے کریں گے کہ عراق اور شام کی صورتحال اور داعش کے معاملے پر امریکی صدر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اپنے یورپی اتحادیوں سے صلاح مشورے کرنے والے ہیں. اس سے پہلے صدر اوباما نے داعش کے خلاف قائم کردہ بین الاقوامی اتحاد میں شامل 22 مالک کے کمانڈروں سے واشنگٹن کے قریب ملاقات کی تھی. نامہ نگاروں کے مراسلوں کے ساتھ معصومہ ملک.
صدر باراک اوباما ویڈیو کانفرنس میں برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جرمنی کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کریں گے. کانفرنس کا ہم موضوع دولت اسلامیہ کے خلاف جاری جنگ ہوگا. صدر اوباما نے دولت اسلامیہ کے خلاف قائم کردہ بین الاقوامی اتحاد میں شامل 22 ممالک کے کمانڈروں سے ملاقات کے دوران اپنی اس ویڈیو کانفرنس کے بارے میں بتایا اور کہا کہ شام اور عراق کے بڑے علاقے پر قابض شدت پسند گروہ کے خلاف ایک طویل جنگ توقع ہے. انہوں نے شام کے سرحدی قصبے کوبانی میں دولت اسلامیہ کی کارروائیوں پر سخت تشویش کا اظہار بھی کیا.
ابھی تک ہم نے چند ایک اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، اربل میں دولت اسلامیہ کی پیش قدمی کو روکنا، سنجر کے پہاڑیوں میں پھنسے لوگوں کی زندگیاں بچانا، موصل کا ڈیم واپس لینا، اور شام اور عراق میں شدت پسندوں کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کرنا. ظاہر ہے کہ عراق کے صوبہ انبار میں جاری لڑائی پر ہماری مکمل توجہ ہے، اور ہم شامی قصبے کوبانی اور اس کے گرد و نواح کے حالات پر سخت فکر مند ہیں. شام اور عراق دونوں کو داعش سے خطرہ ہے اور اس کے لیے ان دونوں علاقوں میں اتحادیوں کے فضائی حملے جاری رہیں گے۔
صدر اوباما کی اس ویڈیو کانفرنس میں دولت اسلامیہ کے علاوہ جان لیوا ایبولا وائرس بھی زیر بحث آئے گا۔ ایبولا وائرس مغربی افریقہ میں اب تک 4,447 لوگوں کی جان لے چکا ہے اور آج صبح امریکہ کی ریاست ٹیکسس میں حکام نے طبی عملے کے ایک اور اہلکار کے ایبولا وائرس سے متاثرہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ تیسرا اہم موضوع جو صدر اوباما کی ویڈیو کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل ہے وہ روس کو یوکرین کے ساتھ منسک جنگ بندی معاہدے کے لیے تیار کرنے کی کوششیں ہیں۔ بین الاقوامی سطح کے ان تینوں مسائل پر امریکہ نظر رکھے ہوئے ہے اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر ان کے حل کی کوششیں جاری ہیں۔ ادھر نائجیریا کی شدت پسند تنظیم بوکو حرام پر بھی عالمی برادری کو سخت تشویش لاحق ہے۔
داعش کے ساتھ نمٹنے کے حل کی کوششیں جاری، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کے سامنے آپشنز کیا ہیں؟ ہم نے اس بارے میں بات کی واشنگٹن میں مقیم دفاعی تجزیہ کار احسان احراری سے، جو امریکہ کے مختلف فوجی اداروں میں درس و تدریس سے بھی منسلک رہے ہیں۔
اوباما چاہتے ہیں کہ وہاں پہ انسرلک، جو سدرن ٹرکی میں جو بہت امریکن، بہت اہم ٹرکش بیس ہے، اس پہ وہاں سے ایئر اسٹرائک کریں رقہ کے اوپر، جو جہاں پہ داعش کا جو ہے کیپٹل لگا ہوا ہے، اور دوسرے علاقوں میں اردگار بولتے نہیں، سب سے پہلے آپ نو فلائی زون ڈکلیئر کیجئے اور جو ہے نیوٹرل زون ڈکلیئر کیجئے جہاں پہ کردش فورسز نہ اکٹھا ہو۔ تو ترکی یہ چاہ رہا ہے کہ پی کے کے جو اینٹی ترکش فورس ہے جی، وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ترکی پہ حملہ نہ کرے۔
تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کہ اب مسئلہ یہ آن کھڑا ہوا ہے کہ امریکہ زمین پر فوج اتارنے کے لیے تیار نہیں، اور نیٹو کے رکن ممالک اور خود امریکہ، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ ترکی کو کارروائی کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہا، تو اب امریکہ کے پاس آپشنز کیا رہ گئے، کیا راستے ہیں اب اس کے سامنے؟
ان کے پاس دو آپشنز ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ سب سے یا تو ترکی کی بات مان لے وہ، اور وہ نو فلائی زون اور نیوٹرل زون کو قائم کرے اور پھر ترکی جو ہے حصہ لے گا۔ مگر دیکھیے وہاں پر ترکی کو کوئی ملک گراؤنڈ فورسز کو استعمال کے لیے تیار ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ترکی کو اندازہ ہے کہ کیا ہوا 1980s میں، کیا ہوا افغانستان میں اور پاکستان میں۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ لیسنس دوبارہ، وہ اسباق دوبارہ دہرائے جائیں ترکی میں۔ اور ترکی اس بات سے بہت سخت اختلاف کر رہا ہے کہ یہ سائکس پیکارڈ کو جو اگریمنٹ جو تھا 1916 کا، جو برٹن نے، فرانس نے، جس کے ذریعے انہوں نے آرٹیفیشل اسٹیٹس کو تیار کیا تھا، کھڑا کیا تھا، وہ اگریمنٹ جو ہے پھر سے ریسٹور ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کردستان بنے گا۔ سو ترکی کی کا مین فوکس جو ہے اینٹی کردستان ہے، امریکہ کا مین فوکس اینٹی آئیسس ہے۔ مگر امریکہ کا اگر اینٹی آئیسس آبجیکٹیوز کو پروموٹ کیا جائے تو کردستان بن جائے گا، یہ جو ہے ترکی نہیں چاہتا۔
پھر ڈاکٹر صاحب کوئی درمیان کا کوئی راستہ، کیونکہ دونوں ہی کے دونوں بالکل مختلف موقف ہیں، پوزیشنز ہیں دونوں ملکوں کی، تو کوئی بیچ کا راستہ نظر آ رہا ہے اس میں؟
میرے حساب سے امریکہ کو اس بات کے لیے تیاری ظاہر کرنی پڑے گی، دامے درمے سخنے فہمے، کہ وہ ٹرکی کی بات مان لے پہلے۔ وہ ٹرکی نہیں چاہتا کہ وہاں پہ کردستان بنے، اس لیے کہ امریکہ کل آئی سی سی اگر جنگ ختم ہوگی تو چلا جائے گا واپس اپنے ملک، ٹرکی رہ جائے گا وہاں پہ کردستان سے لڑنے کے لیے۔ اور دیکھیے آئی سی ایس کی جو ہے بہت ہی ہوشیار ٹیکٹک یہ ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جیسے ہی ان کے ایسے تباہ ہوتے ہیں وہ پاپولیشن میں گھل مل جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے جو ہے صحیح معنوں میں ان کے اینٹی آئی سی ایس کاروائی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب تک ایلائٹ فورسز گراؤنڈ فورسز کمٹ کریں، مگر کوئی ایلائٹ فورس جو ہے گراؤنڈ فورسز کمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی خرابی جو ہے امریکہ کی اینٹی داعش ٹیکٹک کے ساتھ ہے۔
تو اب ایک داعش کا اور بھی ایک بڑا، بہت بڑا ایک ایشو جو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ اب داعش جو ہیں وہ جنگجو اب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ جنگ میں پکڑی جانے والی عورتوں کو کنیزیں بنا کر آپس میں تقسیم کریں گے اور کر رہے ہیں، تو کیا امریکہ اور مغربی ممالک اس سب کو خاموش دیکھتے رہیں گے، اسے قبول کر لیں گے؟
ان کے پاس چارہ ہے ہی کیا ہے؟ داعش کا جو پاگلپن ہے، داعش کی جو وحشت ناکیاں ہیں، وہ اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہیں۔ اس کے سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ ان کو میدان جنگ میں ان کو شکست دیں۔ مگر اسی کے لیے ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی تیار کرنے میں ان کے لیے بےحد مشکلات ہو رہی ہیں. کوئی عرب ملک تیار نہیں ہے. یہ بتائیے آپ کہ سعودی نے کیا کیا, یہ بتائیے. ایک ملک جو ہے جارڈن نے کہا تھا کہ ہم کمٹ کریں گے گراؤنڈ فورسز, مگر انہوں نے کنگ عبداللہ نے جوش میں آ کے کہہ دیا تھا. آج تک جو انہوں نے ایک سولجر کو کمٹ نہیں کیا انہوں نے. تو جب تک کہ داعش کو میدان جنگ کے اوپر شکست نہ ہو, ان کی وحشتناکیاں, ان کی بربریت جو ہے بڑھتی رہے گی, اس میں کوئی شک نہیں.
واشنگٹن میں مقیم دفاعی تجزیہ نگار احسان احراری جو کہہ رہے تھے کہ جب تک داعش کو فوجی طور پر اس سے نہ نمٹا جائے, ان کی بربریت سے نمٹنے کا اور کوئی طریقہ کار اور کوئی چارہ کار نظر نہیں آ رہا. اطلاعات کے مطابق عراق اور شام میں داعش کی شدت پسند عورتوں کے خلاف خرید و فروخت کر رہے ہیں اور کم عمر لڑکیوں کو مال غنیمت کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے, جبکہ نائجیریا میں بوکو حرام کی جانب سے لڑکیوں کو جنسی غلامی کے لیے جنگجوؤں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس نوع دور میں اس نوعیت کی بربریت کی کوئی گنجائش ہے اور یہ کس قسم کی ذہنیت ہے؟ امریکہ میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی اہلکار اور انسانی حقوق کی ایک سرگرم وکیل رفیہ زکریہ کہتی ہیں,
ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف وہ حصے یا اور وہ طریقہ کار سامنے لائیں گے کہ جو مغربی ثقافت سے واضح طور پر بہت ہی مختلف نظر.
مگر رفیہ, مسلمان ممالک میں ہی کچھ حلقے اسلامی شدت پسندوں کو عالمی سامراج کے خلاف ایک مزاحمتی گروپ بھی تو سمجھتے ہیں, ایسے لوگوں کی بھی تو کافی تعداد ہے.
دیکھیے, یہ ایک بہت ہی مضر قسم کا کیلکولیشن بن گیا ہے, کیونکہ بہت سارے مسلمان ممالک میں مغربی ثقافت کے خلاف اتنی زور کا ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ جو بھی لوگ اس قسم کے گروہ اسلام کے نام پہ کرنا شروع کریں تو ان کی حمایت کرنا ضروری ہے. یہ ایک چیز ہے جو ہمیں اپنی مسلمان ملکوں کی میں سے اپنی ثقافتوں میں سے اپنی سوسائٹیز میں سے نکالنی پڑے گی.
جی, مگر رفیہ,
اتنا تک کہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اسلام نے کب سے منع ہیں, کبھی نہیں کی گئی. بھائی دیکھیں, یہ جیسے اب آپ تو یہ تشدد کی بات کر رہی ہیں, لیکن دو تین مہینے پہلے رقہ کے اندر یہ اسی عیسائی گروہ نے ایک عورت کو پتھر مار کے مار دیا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ چند ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں یہ اس قسم کی ایکٹ جو ہے, اس قسم کی جسٹس وہ ہے, تو یہ اسلامی طور پر جو ہے صحیح تھا. لیکن یہ تو ایک غلط بات ہے, کیونکہ دیکھیں اسلام کے اندر بھی تو, اسلامی قانون کے اندر بھی تو بہت سارے طریقے.
تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو کچھ یہ بوکو حرام والے کر رہے ہیں یا طالبان یا داعش کے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, اس کو اس وقت تک نہیں روکا جا سکتا جب تک کہ خود اسلام کے اپنے حلقوں سے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھے گی؟
بالکل, اسلام کے حلقوں کے خلاف اٹھنی چاہیے, اور یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اسلام نہیں ہے, یہ اسلام کا ایک ڈسٹورٹڈ جو ہے بہت ہی غلط قسم کا استعمال ہے, جس کے اندر جسے کہتے ہیں نا, ایک آدھ چیز لے کے اوپر سے انہوں نے لگا دی اور یہ کہہ رہے کہ ہم سب کو بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے. لیکن اسلام کی چودہ اتنی لمبی تہذیب ہے, اسلامی قانون کے اتنے عقائد ہیں, اتنی ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, اتنی سارے چھوٹے چھوٹے نقطوں کے اوپر لوگوں نے اتنا کام کیا ہوا ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک آدمی بندوق لے کے کھڑا ہو جائے, یہ عورت کو لا کے آپ نے یہاں رکھ دیا, اس پہ آپ نے گولیاں مار دی, چار لوگوں نے پتھر مار دی, اور یہ اسلام ہے. تو یہ جو ہے, اسلامی دنیا کو رک کر اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ ان تمام گروہوں نے جس طرح سے ان کے مذہب کو لے کے مٹی میں ملے دیا ہے, جس طرح سے اسلام کو ایسا ایک بنا کے لکھا رہے ہیں جس کے اندر عورتوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے, جس طرح لوگوں کی پراپرٹی لے لی جاتی ہے, جس طرح سے جو غریب ہیں, جو اقلیتیں ہیں, ان کو در بدر کیا جاتا ہے, یہ کہاں سے اسلام ہے؟ تو جس طرح سے ہماری قومیں نکلتی ہیں جب کسی چیز کی بے حرمتی ہوتی ہے, اس طرح سے مسلمانوں کو نکلنا پڑے گا اس بات کی خلافت کرنے کے لیے.
داعش اور بوکو حرام کا عورتوں کے ساتھ جنسی بربریت کا سلوک, اس پر بات کر رہی تھیں امریکہ میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی اہلکار اور انسانی حقوق کی ایک سرگرم وکیل رفیہ زکریہ. پاکستان میں طالبان شدت پسندوں کا جھکاؤ بھی اب داعش کی جانب ہوتا نظر آ رہا ہے, یہ تجزیہ آگے آنے کو ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیلبین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
آسٹریلوی کرکٹ ٹیم آج سے شارجہ میں پاکستان اے کے خلاف چار روزہ میچ میں مد مقابل ہے. اس میچ کو فرسٹ کلاس کرکٹ کا درجہ حاصل نہیں. میچ کے پہلے دن پاکستان اے نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں پر 305 رنز بنائے تھے. کپتان اسد شفیق 108 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ تھے. احمد شہزاد نے 55 رنز اسکور کیے. آسٹریلوی کپتان مائیکل کلارک بھی اپنی فٹنس جانچنے کے لیے یہ میچ کھیل رہے ہیں. وہ زمبابوے کے دورے میں ہیمسٹرنگ کی تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے وہ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز نہیں کھیل پائے تھے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آنے کے فوراً بعد شاہد آفریدی نے ایک بیان میں مصباح الحق کی کپتانی کی حمایت کر دی ہے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مصباح الحق ورلڈ کپ کے لیے کپتان کے طور پر بہترین انتخاب ہیں اور وہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ مصباح الحق کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے. شاہد آفریدی نے مصباح الحق کی جگہ آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ون ڈے میں کپتانی کی تھی اور میچ کے اختتام پر انہوں نے کرکٹ بورڈ سے کہا تھا کہ کرکٹ بورڈ اگر مصباح یا انہیں کپتان بنانا چاہتا ہے تو فوری طور پر بتا دے تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے ان کے اس بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا تھا. یورو فٹ بال میں البانیا اور سربیا کے درمیان کوالیفائنگ میچ اس وقت ختم کر دینا پڑا جب میچ کے دوران اسٹیڈیم میں ڈرون کے ذریعے البانیا کا پرچم اور سیاسی پیغام داخل کیے جانے پر دونوں ٹیموں کے کھلاڑی الجھ پڑے, جس پر انگلینڈ کے ریفری کو کھلاڑیوں کو میدان سے باہر لے جانا پڑا اور آدھے گھنٹے کے بعد یو ایف اے نے میچ ختم کر دینے کا اعلان کر دیا. یورو کوالیفائر کے دیگر میچوں میں پرتگال نے ڈینمارک کو کرسٹیانو رونالڈو کے آخری منٹ میں کیے گئے گول کے نتیجے میں شکست دے دی. انگلش فٹ بال ایسوسی ایشن ایف اے نے کوئنس پارک رینجرز کے کھلاڑی ریو فرڈیننڈ سے ان کے ٹویٹر پیغام پر جواب طلبی کی ہے, جس کے بارے میں ایف اے کا کہنا ہے کہ یہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. اور پاکستان میں جنوبی پنجاب کے ایک کاشتکار نے کپاس کی آدھی فصل نیم کے رس سے کیسے اگائی ہے, یہ رپورٹ پروگرام میں آگے چل کر آنے والی ہے. یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچ رہا ہے. اب اہم خبروں کی شہ سرخیوں کا خلاصہ سنیے.
سعودی عرب میں ایک عدالت نے ملک کے معروف شیعہ عالم کو قومی اتحاد کو نقصان پہنچانے کے الزام میں سزائے موت سنا دی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں حکام کے مطابق ایک اور طبی کارکن ایبولا وائرس سے متاثر پایا گیا ہے، جس کے بعد وہاں ایبولا کے مریضوں کی تعداد دو ہو گئی ہے۔ نیپال میں حکام کا کہنا ہے کہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں شدید ژالہ باری اور برف باری سے کم 21 مہم جو ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 10 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ ملیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے ساتھ روابط کے شعبے میں 13 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فورسز نے ترکی کی سرحد پر دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں تیرا کے قریب حکام کے مطابق ایک خودکش دھماکے میں 5 افراد ہلاک اور 19 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کے اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو آن لائن پر اس وقت ایک رپورٹ موجود ہے کہ فوجی ترجمان کی ٹویٹس کی قانونی حیثیت کا تعین ضروری ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے یہ آپ وہاں آن لائن پر آ کر پڑھیے۔ ہم آپ کو یہاں پر سنوائیں گے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں تیرا کے علاقے کے قریب حکام کے مطابق ایک خودکش دھماکے میں 2 بچوں سمیت 5 افراد ہلاک اور 19 زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
مقامی اہلکاروں نے بتایا کہ یہ واقعہ زخہ خیل قبیلے کے علاقے پیر میلہ میں اس وقت پیش آیا جب مقامی امن کمیٹی کا اجلاس جاری تھا۔ اس میں رضاکاروں کے علاوہ مقامی لوگ شریک تھے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکاروں کے مطابق خودکش حملہ آور نے اجلاس میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ حملہ آور کی عمر 18 سے 20 سال کے درمیان بتائی گئی ہے۔ یہ امن کمیٹی، جسے مقامی زبان میں امن شریشہ کہا جاتا ہے، چند ماہ پہلے ہی قائم کی گئی تھی۔ اس حملے کی ذمہ داری تاحال کسی تنظیم نے قبول نہیں کی۔ وادی تیرہ کا یہ علاقہ ایجنسی ہیڈ کوارٹر سے بہت دور واقع ہے۔ خیبر ایجنسی سے مقامی لوگوں نے بتایا کہ زخمیوں کو علاقے میں واقع قریب بنیادی صحت مرکز منتقل کیا گیا۔ وادی تیرہ کے علاقے میں ایک عرصے سے کشیدگی جاری ہے۔ اس وسیع علاقے میں مختلف شدت پسند تنظیمیں متحرک ہیں، جن کے خلاف وقفے وقفے سے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فضائی حملے بھی کیے جاتے ہیں۔ چند روز پہلے بھی وادی تیرہ میں جیٹ طیاروں نے بمباری کی تھی، جس میں 10 شدت پسندوں کی ہلاکت اور ان کے 2 ٹھکانے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ادھر محمد ایجنسی کی تحصیل صافی میں گندارو کے مقام پر امن کمیٹی کی چوکی پر کل رات نامعلوم افراد نے حملہ کیا تھا۔ مقامی اہلکاروں نے بتایا کہ اس حملے میں امن کمیٹی کے ایک رضاکار خان گل ہلاک ہو گئے تھے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ علاقے میں امن کمیٹی اور سیکیورٹی فورسز کی متعدد چوکیاں ہیں۔ امن کمیٹی کی یہ چوکیاں عام طور پر امائدین کی رہائش گاہوں کے ساتھ واقع ہوتی ہیں، جہاں ان رضاکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عزم کے بعد یہ محمد ایجنسی میں تشدد کا 24واں واقعہ بتایا جاتا ہے۔ ان واقعات میں امن کمیٹی کے رضاکاروں، اسداد پولیو کے رضاکاروں اور دیگر سرکاری عہدیداروں پر حملے کیے گئے، جبکہ ایسے واقعات بھی پیش آئے ہیں جن میں شدت پسندوں کی لاشیں ملی ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان میں شدت پسندوں میں تقسیم در تقسیم کا سلسلہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن اب یہ شدت پسند عراق اور شام میں داعش کی جانب زیادہ جھکتے نظر آ رہے ہیں۔ غیر قانونی تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے امیر مولانا فضل اللہ کا گزشتہ دنوں حمایت کا اعلان اس جانب مائل ہونے کا ایک اشارہ دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا داعش ان کی کسی نہ کسی صورت مدد کر سکتا ہے، یا ان کے بکھرے ہوئے شیرازے کو سمیٹنے کا سبب بن سکتا ہے؟ یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے ساتھی ہارون رشید نے اپنی اس رپورٹ میں۔
پاکستان میں شدت پسندی پر نظر رکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ اس تحریک میں انتشار اور نااتفاقی کی وجہ سے اس کی حکمت عملی جانچنا آج ماضی سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے تقسیم در تقسیم اور اب شام اور عراق میں داعش جیسی تنظیم کو بھیجے جانے والے پیغامات کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ تحریک کے اندر ٹوٹ پھوٹ کی مزید بدتر شکل ہے؟ فاٹا ریسرچ سینٹر کے سیف اللہ محسود کہتے ہیں کہ تحریک طالبان کی شکل و صورت اب کافی تبدیل ہو چکی ہے۔
تو ٹی ٹی پی کی وہ شکل نہیں رہی جو پہلے تھی، وہ اتحاد بھی شاید نہیں نظر آ رہا جو پہلے تھا ٹی ٹی پی میں، اور ڈفرینٹ دھڑوں میں بٹ چکی ہے ٹی ٹی پی، اور میرے خیال میں ہر دھڑا اپنے فائدے کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اس وقت۔ تو یہ جو شاہد اللہ شاہد کا بیان آیا ہے، اگر تو یہ سچ ہے تو میرے خیال میں یہ ظاہر کرتا ہے جو ٹی ٹی پی کی کمزوری ہے، جو نااتفاقی ہے ٹی ٹی پی کے مختلف دھڑوں میں، اس کی عکاسی کرتا ہے۔
داعش کے رہنما ابو بکر البغدادی نے اس سال جون میں اپنے آپ کو تمام اسلامی دنیا کا خلیفہ مقرر کرتے ہوئے تمام مسلمانوں سے بیعت کا تقاضا کیا تھا۔ یہ مطالبہ انہیں افغان طالبان کے رہنما ملا محمد عمر کے خلاف لا کھڑا کرتا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو پہلے ہی امیر المومنین کا لقب دیا تھا۔ تحریک طالبان کے مرکزی ترجمان شاہد اللہ شاہد کا حالیہ مبینہ بیان، جس میں وہ داعش کے رہنما ابو بکر البغدادی پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، کو تجزیہ نگار کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سیف اللہ محسود،
اب اگر اپنی بیعت ملا عمر سے ہٹا کر بغدادی صاحب کی طرف لے کر جاتے ہیں تو اس سے ان کا جو باہمی اتفاق ہے پہلے بھی اتنا اچھا نہیں ہے، وہ مزید خراب ہوگا، اور ایسے میں پھر افغان حکومت کو اور پاکستانی فوج کو ان کے خلاف مؤثر کاروائیاں کرنے کا موقع ملے گا۔ تو میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ اس موقع پر طالبان کے یہ فائدے میں ہوگا، ان کو کوئی فائدہ پہنچائے گا اس طرح طالبان، افغانی طالبان یا امیر المومنین ملا عمر سے اپنی بیعت ہٹا کر بغدادی کی طرف لے جانا۔
اگر ٹی ٹی پی اب تقسیم ہو چکی ہے تو کیا داعش ان تمام تقسیم شدہ گروپوں کو متحد کرنے کے لیے پاکستان میں ایک نیا پلیٹ فارم فراہم کر سکتا ہے؟ سیف اللہ محسود اس سے بھی متفق نہیں۔
میرا نہیں خیال کہ داعش اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس خطے میں جو طالبان دھڑے ان کی طرف جاتے ہیں ان کی کوئی مدد کر سکے، ان کا کوئی انفراسٹرکچر تو یہاں پہ ہے نہیں، ان کی کوئی ایسی پریزنس یہاں پہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مؤثر مددگار ثابت ہو طالبان دھڑوں کے لیے۔ میرے خیال میں جو موجودہ حالات ہیں، جب پاکستانی آرمی نارتھ وزیرستان میں اور ڈفرنٹ ادر قبائلی علاقوں میں ان کے خلاف برسر پیکار ہے، ایسے میں تو افغان دھڑوں کو جو پاکستان کی سرحد میں موجود ہیں ان کو تو چاہیے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کی مدد ان کو درکار ہوگی، اور وہ مدد ان کو اس صورت میں نہیں ملے گی اگر وہ داعش کی طرف جائیں گے ملا عمر کی بجائے۔
عسکری امور کے ماہر تجزیہ نگار اور اس موضوع پر کئی کتابوں کے مصنف زاہد حسین کہتے ہیں کہ داعش کوئی نئی بات نہیں ہے۔ زاہد حسین مزید کہتے ہیں کہ داعش کی ویب سائٹ پر بھی لکھا ہے کہ وہ اور طالبان ایک ہیں۔
القاعدہ کا جو ایک یہاں سے خاصا ایک کانٹیکٹ رہا تھا جہاں کی جہادی تنظیموں کے ساتھ، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، تو اگر یہ کہا جائے کہ آئی ایس جو ہے خود بھی جو ہے آف شوٹ ہے القاعدہ کے، تو اس لحاظ سے وہ تمام جو ہے تعلقات ایک حد تک ان کے پاس بھی رہے تھے، ان کے کچھ لوگ تھے۔ دوسری ایک سب سے جو اہم تبدیلی آئی ہے کہ القاعدہ اور اس میں فرق آئی ایس میں یہ ہے کہ القاعدہ جو ہے ایک لحاظ سے شیڈوئی آرگنائزیشن ہے۔ اچھا، آئی ایس نے جو سب سے بڑی چیز دیکھی ہے کہ نو دے ہیو ٹیریٹری، اس کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ از این اوپن آرگنائزیشن، ایک اپنا ایک انہوں نے اسٹرکچر جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کہہ لیں یا جو ہے ایک جو بھی ایک پلان ہے ان کے، وہ بہت صاف طریقے سے سامنے آیا، تو جس کی وجہ سے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہے۔ تو یہ ایک لاجیکل اور نیچرل سی چیز تھی جو ایکسپیکٹڈ تھی کہ یہاں کے جو تحریک طالبان کے لوگ ہیں یا اس کے ٹوٹے ہوئے گروپ ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور میرا خیال یہ کہ تھوڑا سا ایک رولر کوسٹر سا ایک بینڈ ویگن ایفیکٹ تو آئے گا۔
عراق و شام میں داعش کے خلاف امریکہ کی قیادت میں اتحادی افواج کی جاری پیش رفت کے نتائج کا اثر خیال ہے کہ پاکستان میں بھی محسوس کیا جائے گا۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جب سے گولہ باری کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے پاکستان کے علاقے میں 20 افراد ہلاک اور 150 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد اپنے گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم نے اس علاقے کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے صحافی مرزا اورنگزیب سے رابطہ کیا جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد میں مقیم ہیں۔
جی، آج لائن آف کنٹرول پر جو ہے وہ دونوں اطراف سے جو ہے وہ خاموشی رہی ہے، لیکن جو حکام کے مطابق گزشتہ دن جو ہے کوٹلی کے علاقے میں جو نکیال سیکٹر آتا ہے، بھارتی افواج کی جانب سے جو کیے جانے والی گولہ باری سے چار جو بچے ہیں وہ زخمی ہوئے تھے، جن میں سے جو دو بچے ہیں وہ شدید زخمی حالت میں جو ہے وہ کوٹلی اسپتال میں اس وقت زیر علاج ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو ہے گزشتہ دو ہفتوں سے جو ہے وہ نکیال سمیت تتا پانی کیلر سیکٹر اور درا حاجی جو سیکٹر ہے ان پر جو ہے وہ بھارتی افواج کی جانب سے شدید جو ہے وہ گولہ باری کی جا رہی ہے، جس میں ہلکے اور بھاری ہتھیار دونوں کا استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جو ہے وہ حالیہ کشیدگی کے باعث جو ہے وہ لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے اور ان کے جو معمولات زندگی ہیں وہ بے حد متاثر ہوئے ہیں۔
جی یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر لوگوں کے حالات زندگی متاثر ہو رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ وہیں موجود ہیں یا وہاں سے کہیں دوسرے علاقے میں جانے کی کوشش میں تگ و دو میں ہیں؟
جی جو لائن آف کنٹرول پر بھارتی افواج کی جانب سے جو ضلع کوٹلی، حویلی اور راولا کوٹ میں جو سردی علاقوں میں بار بار جو ہے وہ چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے جو گولہ باری کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہزاروں افراد جو ہیں وہ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ضلع کوٹلی کے جو تتا پانی سیکٹر ہے، وہاں سے جو ہے وہ جو سینکڑوں افراد ہیں انہوں نے وہاں سے نقل مکانی کی ہے۔
کہاں کس طرف جا رہے ہیں یہ لوگ؟
یہ جو کوٹلی کے جو سرحدی علاقوں سے ہے جن میں گوئی اور جو تتا پانی سیکٹر ہے، وہاں سے جن سینکڑوں افراد نے جو نقل مکانی کی ہے وہ کوٹلی شہر کی جانب اور اپنے جو دیگر اضلاع میں جو عزیز و قارب ہیں ان کے پاس جو ہے وہ پناہ لے رہے ہیں۔
یہ تھے مظفرآباد سے صحافی مرزا اورنگزیب۔ ادھر بھارت میں مہاراشٹر اور ہریانہ کی ریاستوں میں آج ریاستی اسمبلیوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے ہیں، اس کے نتائج اتوار تک متوقع ہیں۔ ہمارے ساتھی شکیل اختر نے اس پر روشنی ڈالی ہے۔
اپریل مئی کے لوک سبھا کے انتخابات کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب یہ معلوم ہو سکے گا کہ نریندر مودی کی مقبولیت کی لہر ابھی باقی ہے یا وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن مودی کا اعتماد اس وقت عروج پر ہے۔ مہاراشٹر میں انہوں نے اپنے سب سے قریبی اتحادی شیو سینا سے 25 برس پرانا اتحاد توڑ دیا اور بی جے پی وہاں تن تنہا انتخاب لڑی ہے۔ دوسری طرف ہریانہ میں بی جے پی تنظیمی طور پر نسبتاً کمزور ہے، لیکن وہاں بھی اس نے ماضی کے مقابلے اس بار کسی جماعت سے اتحاد کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہاں بھی بی جے پی نے اکیلے ہی انتخاب لڑا ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دونوں ریاستوں میں بی جے پی انتخاب اپنے مقامی رہنماؤں کے نام پر نہیں، مودی کے نام پر انتخاب لڑ رہی ہے۔ انتخابات کے نتائج تو اتوار کو آئیں گے، لیکن بی جے پی کے مہاراشٹر میں جیتنے کے امکان ہیں اور ہریانہ میں وہ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو وزیراعظم مودی کی گرفت پارٹی اور حکومت پر قطعی طور پر مکمل ہو جائے گی اور وہ ایک شخصی طرز کی حکومت چلا رہے ہوں گے جن میں سارے فیصلے انہی کے ہوں گے۔ مودی کا شخصی طرز حکومت پہلے سے ہی آیا ہونے لگا ہے۔ مقامی رہنماؤں اور وزراء اعلی کے انتخاب سے لے کر اعلی افسروں کی تقرری تک سبھی فیصلے وزیراعظم مودی خود کرتے ہیں۔ حکومت پر ان کی گرفت بہت سخت اور پارٹی ان کی کمان میں ہے۔ ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں اگر ان کی جیت ہوتی ہے تو آر ایس ایس اور وشنو پریشد جیسی وہ تنظیمیں بھی اور زیادہ حاشیے پر آ جائیں گی جو وقتاً فوقتاً مودی کے لیے مشکلات پیدا کرتی رہی ہیں۔ گزشتہ لوک سبھا کے انتخابات میں تاریخ ساز شکست کے بعد کانگریس اپنے تاریخی زوال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پارٹی اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ اسے حزب اختلاف تک کا درجہ نہ مل سکا۔ علاقائی جماعتیں رفتہ رفتہ بھارت کی سیاست میں اپنی مانویت کھوتی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں مودی ایک ایسے رہنما کے طور پر ابھر رہے ہیں جنہیں آنے والے دنوں میں کسی طرح کے سیاسی چیلنج کا سامنا نہیں ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مودی سیاسی مخالفت بالکل پسند نہیں کرتے اور ملک کی فضا پوری طرح ان کے موافق ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور آئیے اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان کا، جہاں بینائی سے محروم افراد نے یہ شکایت کی ہے کہ صوبے میں ان کے لیے باعزت زندگی گزارنے کے مواقع کا فقدان ہے، جبکہ سرکاری ملازمتوں میں معذور افراد کے لیے جو کوٹا مختص ہے اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹے سے محمد کاظم۔
سفید چڑی یعنی بینائی سے محروم افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے اپنے مسائل کی نشاندہی کے لیے پاکستان ایسوسیشن آف بلائنڈ بلوچستان شاخ کے عہدیداروں نے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں بینائی سے محروم افراد کے لیے عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع کم ہیں، جس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں خصوصی تعلیم کی فراہمی کا صرف ایک ہی ادارہ ہے۔ اس حوالے سے پاکستان ایسوسیشن آف بلائنڈ بلوچستان شاخ کے صدر قاری سخی محمد کا کہنا تھا۔
لیکن ہمارے صوبہ بلوچستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ خصوصی تعلیم کا ایک ادارہ قائم ہے، کمپلیکس برائے خصوصی تعلیم کے نام سے، جو کہ 1980 میں قائم ہوا تھا، لیکن صوبے کے دیگر اضلاع میں خصوصی تعلیم کے اداروں کو وسعت نہیں دی گئی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خصوصی تعلیمی اداروں کا دائرہ وسیع کیا جائے۔
انہوں نے کہا کہ جہاں بلوچستان میں بینائی سے محروم افراد کو نرمند بنانے کے لیے مراکز کی کمی ہے، وہاں سرکاری ملازمتوں میں معذور افراد کے لیے جو 2% کوٹا مقرر ہے، اس پر بھی بلوچستان میں مکمل عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔
یعنی میں آپ کو سندھ کی مثال دوں کہ اس وقت ہمارے صرف نابینا، باقی کیٹیگریز کے نہیں، نابینا افراد تقریباً 800 نابینا صرف پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپائنٹ کیے گئے ہیں 2% کوٹے کے میں، لیکن بلوچستان میں اس وقت پولیس محکمے میں صرف 4 نابینا لگائے گئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر عمل درآمد کا کافی فقدان ہے۔
قاری سخی محمد نے مطالبہ کیا کہ معذور افراد کے مسائل کو مؤثر انداز سے حل کرنے کے لیے ان کی یونین کونسل کی سطح سے پارلیمنٹ تک نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔
عرض کیا کہ ہم لوگ برابر کے شہری ہیں، اور برابر کی شہری کی ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمیں اپنے لیے قوانین، قانون سازی میں ہماری مشاورت جو ہے اس میں شامل رکھی جائے۔
انہوں نے اراکین پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ جسمانی طور پر معذور افراد کی نمائندگی کے لیے جو بل پارلیمنٹ میں موجود ہے اسے منظور کیا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین ابھی جاری ہے، اور اس وقت ہماری بی بی سی اردو آن لائن کی پہلی شہ سرخی یہی ہے کہ تیرا امن کمیٹی کے اجلاس پر خودکش حملہ، 5 افراد ہلاک۔
خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں۔
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ، تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے۔
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے۔
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون۔
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں، بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی۔
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ۔
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات۔
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے۔ سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں۔
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے۔
سیربین میں ہم آپ سے اس وقت مخاطب ہیں۔ پاکستان کی الیکشن کمیشن نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات فراہم نہ کرنے پر 210 ارکان پارلیمنٹ کی رکنیت کو معطل کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ جب تک یہ ارکان اپنے اثاثوں کی گوشواری جمع نہیں کرواتے اس وقت تک انہیں کام کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس زمین میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں، سینٹ اور قومی اسمبلی کے علاوہ 4 صوبائی اسمبلیوں سے کہا گیا ہے کہ گوشوارے جمع نہ کروانے والے افراد کو پارلیمانی امور کی انجام دہی کے لیے طلب نہ کریں۔ جن ارکان پارلیمان کی رکنیت معطل کی گئی ہے ان میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق بھی شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق معطل ہونے والے سینٹ کے 2، قومی اسمبلی کے 40، صوبہ پنجاب کی اسمبلی کے 98، خیبر پختونخوا سے 33، سندھ سے 28 اور بلوچستان سے 9 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے۔ جن ارکان پارلیمان کی رکنیت معطل کی گئی ہے ان میں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے ارکان کی اکثریت ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ اور آئیے اب کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں کاشتکاری کی دنیا میں۔ یہاں اکثر نت نئے تجربات کیے جاتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ پاکستان میں جنوبی پنجاب کے ضلع خانیوال میں کیا گیا ہے، جہاں ایک کاشتکار بابر اللہ نے اس سال کپاس کی فصل نیم کے رس سے اگائی ہے۔ یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہوا، اس کی مزید تفصیل سنیے ظہیر الدین بابر کی اس رپورٹ میں۔
بابر اللہ لوگ کپاس کی فصل کو سفید مکھی سے بچانے کے لیے سپرے کر رہے ہیں۔ سپرے ٹینک میں کیمیائی کیڑا کش دوا نہیں، جو زرعی فصلوں کے لیے عام ہے۔ بابر کے سپرے ٹینک میں نیم کا رس ہے۔
اس دفعہ جو نا کپاس کی فصل میں زیادہ سفید مکھی کا اور لشکری سنڈی کا حملہ رہا ہے۔ یہ جو سپرے گھر میں تیار کی ہے اور یہ جو دوست کیڑے ہیں ان کو نقصان بھی نہیں دیتی، یہ زیادہ دشمن کیڑوں کو نقصان دیتی ہے، کیونکہ یہ دشمن کیڑے جو ہیں نا وہ اس کا رس چوستے ہیں پتے کا، تو وہ یعنی کہ ویک ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، جو دوست کیڑا ہوتا ہے وہ گوشت خور ہوتا ہے اور وہ ان کو کھا لیتا ہے۔ کیمیکل والی جو سپرے ہے وہ دوست کیڑوں کو بھی مار دیتی ہے اور دشمن کیڑوں کو بھی مار دیتی ہے۔
کاشتکاری وراثت میں ملی البتہ دوست اور دشمن کیڑوں میں فرق کی تربیت ایک غیر سرکاری منصوبے سے ملی۔ ارشیا خورشید اس منصوبے کی نگراں ہیں۔
گرین اسکل فار رورل ڈیولپمنٹ کے نام سے یہ جھنگ میں ہو رہا ہے، خانیوال میں ہو رہا ہے، مظفر گڑھ میں ہے اور راجن پور میں ہے۔ جو اس میں مالی امداد دی گئی ہے وہ جرمنی نے دی ہے، یورپین یونین نے اور ہالینڈ نے، اور جبکہ اس کو چلا ڈبلیو ڈبلیو ایف پاکستان رہا ہے۔ تو اس میں بیسیکلی جو ہمارے ٹریننگ ایریاز تھے اس میں کراپ مینجمنٹ آ رہا تھا، اس میں لائف اسٹاک مینجمنٹ تھی، اس کے اندر ہم رینیوبل میں ہم شمسی توانائی اور ہم لوگ بایو گیس کے اوپر بھی کام کر رہے تھے۔ جو ایک ہمارا اس میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ تھا وہ بایو پیسٹیسائڈس کا بھی تھا۔ ہم نیم کے پتوں کی بات کریں یا ہم کورتوموں کی بات کریں تو یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو کہ کاشتکار کے پاس بڑے ایزیلی اویلیبل تھیں، اس کے گھر میں ہی تھیں، تو وہ بڑے آرام سے اس کو یوز کر کے ایک ہربل سپرے جو ہے وہ تیار کر سکتا تھا اور اس کے ساتھ وہ اس کو سپرے کر سکتا تھا۔
ایک کسان کو اس کے وراثتی تجربے سے ہٹانا آسان نہیں، فصل مر گئی تو کھائے گا کہاں سے۔ چنانچہ بابر نے آدھی فصل پر ہربل سپرے کیا اور آدھی پر بازاروں میں عام بکنے والی کیمیائی کیڑا کش دوائیں چھڑکیں۔
یہ کہ جتنا پلاٹ، ایک ہی بیج، ایک ہی کھاد، سب کچھ، لیکن بس سپرے کا بھی فرق۔
تو خرچہ کتنا ہوا ہے دونوں کا؟
خرچہ اس میں تقریباً کھاد اور جو ہے نا پانی وہ تو سیم ہی لگے ہیں۔
اپنے تجربے کی پہلی چنائی پر ہی خوش ہیں۔
جس کپاس پہ میں نے کیمیکل یوز کیا اس کی ایوریج نکلی ہے 3 months 37 kilos اور اس کا تقریباً خرچہ تھا 19,000 to 20,000۔ گھر میں سپرے تیار کی ہے وہ کی ہے، اس کا تقریباً 8,000 to 9,000 خرچہ تھا، لیکن یہ جو پہلی چنائی کی ہے جس پہ گھر میں سپرے تیار کی تھی اس کا خرچہ تقریباً پورا ہو گیا ہے، یعنی کہ اب جو بھی ہم اس میں سے چنائی کریں گے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہوگا۔
یہ معاملہ صرف بہتر پیداوار اور زیادہ آمدن کا نہیں بلکہ کیمیائی کیڑا کش ادویات کے انسان کی صحت پر اثرات کا بھی ہے۔ ڈاکٹر احسان الحق پاکستانی محکمہ زراعت کی ملتان میں قائم زرعی کیڑا کش ادویات کی نگراں لیبورٹری میں ایگریکلچرل کیمسٹ ہیں۔
یہ جو کیمیکل ہیں یہ انسان کے لیے صحت کے لیے مضر ہیں اور اس کے دور اثرات ہیں، جیسے کلورینیٹڈ گروپ ہے وہ سال ہر سال تقریباً 50-60-70 سال اس سے بھی زیادہ چلتے ہیں، وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ، جیسے ہیڈ ایک ہے، جو انسان کام کر رہا ہے، نرسز کر رہا ہے، جو پیشنٹ بیچ رہا ہے، سب کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اور جو فروٹ ہم استعمال کر رہے ہیں، جو کھانے کے لیے چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اس کے ریزیڈیوز بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔
لیکن کپاس تو غذا نہیں۔
جو کاٹن پکنگ ہے بیسیکلی وہ خواتین ہی کر رہی ہیں، ان کے گھروں میں جو پیسٹیسائڈس کی بوتلیں ہیں پانی بھی اسی کے اندر ہی بھرا ہوا ہے، تو خواتین کا تو اس میں سب سے زیادہ میجر رول ہے۔ ایون وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہیں اور ان کو بھی ڈائریکٹ ایکسپوجر ہی کرواتی ہیں کیمیکل پیسٹیسائڈس کے ساتھ۔ اسپرے ہونے کے بعد چنائی کون کر رہا ہے؟ خواتین کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ وہ ان بوتلوں کے اندر پانی بھی بھر کے اپنے گھروں میں رکھ لیتی ہیں۔
کیمیائی کیڑا کش زرعی ادویات کے دور رس جان لیوا نتائج گزشتہ سال جولائی میں بھارت کی ریاست بہار میں سامنے آئے، جہاں ایک ہی دن میں اسکول کے 23 بچوں کی اموات واقع ہوئیں۔ وجہ اسکول میں ملنے والا کھانا تھا۔ تفتیشی رپورٹ سے پتا چلا کہ بچوں کا کھانا جس تیل میں پکا تھا وہ تیل مونوکروٹوفاس سے خالی ہونے والی بوتل میں تھا۔ یہ ایک زرعی زہر ہے۔ اس زہر پر تو پابندی ہے لیکن پاکستان کے اپنے مسائل ہیں۔
کیمیکل جو میڈیسن ہے وہ تو ایک تو کپاس کی بڑھوتری کو بھی روکتی ہے، کوئی کبھی وہ ڈیٹ ایکسپائر دے دیتے ہیں، یہ تو بندے کو پتا ہوتا نا کہ میں نے گھر میں تیار کی ہوئی ہے، وہ جو ڈیٹ ایکسپائر ہوتی ہے وہ کوئی کپاس کو جلا دیتی ہے، کچھ کوئی اور نقصان کر دیتی ہے۔ یعنی کہ سپرے کمپنی ایک نہیں ہے، بہت ساری کمپنی، کوئی کسی کو اچھی کی مل جاتی ہے، کسی کو نقلی کی مل جاتی ہے، یہ وہ کچھ ہو جاتا ہے۔
کیمیائی کیڑا کش ادویات تقریباً ہر قصبے میں عام ملتی ہیں، غیر قانونی یا جعلی دوا نہ بھی ہو اسے مقصد سے ہٹ کر بیچنا اور استعمال کرنا عام ہے۔ چودھری جاوید رفیق ضلع جھنگ کی تحصیل شورکوٹ میں کیمیائی کیڑا کش ادویات بیچتے ہیں۔
یہ ٹرائزوفاس ہے۔
کس فصل کے لیے استعمال ہوتا
ہے؟ یہ کاٹن پہ استعمال ہوتے ہیں گلابی سنڈی کے لیے، تو اس کے دو سپرے کرتے ہیں لوگ، اس سے کاٹن بہت اچھی ہوتی ہے اور کوالٹی خراب نہیں ہوتی۔
کاٹن کے علاوہ کپاس کے علاوہ
جی بینگن پہ استعمال ہوتی ہے.
اگر میں آتا ہوں آگے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیڑا مارنا ہے مجھے, جی ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ ٹرائزوفوس دے دیں مجھے؟ ہاں نہیں, مارتی ہے
کیڑے کو مارتی ہے, لیکن یہ دو زہریں ملائیں گے پھر یہ کیڑے کو مارے گی.
ان دواؤں کو بینگن پر چھڑکنے کی اجازت نہیں.
ڈیلٹا میتھرین ہے, اس کے بعد یہ ٹرائزوفاس ہے, یا اس کے علاوہ ایمابیکٹر بینزوئیٹ ہے, کوئی بھی پیسٹ مارکیٹ سے مل جائے جو اس کے پاس اویلیبل ہو, اس کا مینو بنا کے اس کو کر دیتے ہیں.
اثر کیا ہوگا وہ ڈیلٹا؟
وہ تو یہ ہے کہ انسان کے
کھائے گا کیا ہوگا.
ڈیفینیٹلی کھانے کا تو بہت زیادہ امپیکٹ ہے کہ اس میں وہ کینسر وغیرہ یا دوسری جو ہیپٹائٹس وغیرہ یہ چیزیں ساری آتی ہیں.
کپاس کی فصل کی تو سمجھ آتی ہے, لیکن جو سبزیاں اور پھل ہیں ان کے اوپر یہ کیسے پہنچ جاتا ہے؟
کیڑے کو تو ہم نہیں روک سکتے, اس کا تو کنٹرول کرنا ہے. اور فارمرز کی یہ اویئرنیس نہیں ہے, اس کے لیے یہ کنٹرول ایسا کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ کی طرف سے سختی تو ہے, لیکن اس کی اتنی مانیٹرنگ نہیں ہے کہ ہم اس پیسٹسائڈ کو اس کے اوپر ویجیٹیبلس کے اوپر نہ کریں. بہت سے ایسے فارمرز ہیں جو سنتھیٹک پیسٹسائڈ جو ریکمینڈیڈ نہیں ہے اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ان کی اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ اس کو جہاں جب مارکیٹ میں لے کے جائیں گے انسان کھائیں گے تو اس کو کتنی اس کے نقصانات ہوں گے.
کس کیمیائی دوا کو کس فصل پر کتنا چھڑکنا ہے یہ تعین زہریلے پن سے کیا جاتا ہے. تکنیکی زبان میں اسے LD50 کہتے ہیں.
بایو پیسٹسائڈ جو نیم آئل ہے اس کی پرٹیکولر مثال دیتا ہوں, اگر اس کو استعمال کیا جائے تو وہ ٹاکسک نہیں ہے. اس کی LD50 مور دین 5000 ملی گرام ہے. ایک آدمی جتنی کم زہر سے مرتا ہے وہ اتنا ٹاکسک ہوتا ہے. جتنا زیادہ زہر اس کے لیے چاہیے اس کو کہتے ہیں کہ LD50 اس کی زیادہ. مور دین 5000 مینز کہ اس کے لیے یہ 5000 ملی گرام اس کا زہر اس کی باڈی کے اندر آئے گا تو پھر اس کو نقصانات شروع ہوں گے. نیم آئل ہے, انسان ساری زندگی یہ کھاتا رہے, میرے خیال کے مطابق یہ 5000 ملی گرام شاید ہی اس کی باڈی میں پیدا ہو, اور سنتھیٹک میں تو بہت جلدی یہ ہو جاتے.
بابر الالوک میٹرک پاس ہیں, سمجھ چکے ہیں کہ دشمن کیڑوں کو مارنے کے لیے نیم کا رس ہی کافی ہے.
اس دفعہ تو میں نے یہ کیا کہ ایک پہ کیمیکل یوز کیا ہے, لیکن اگلی دفعہ میں کیمیکل اس پہ دوسری ساری پہ یوز نہیں کروں گا.
خانے وال کے گاؤں شانتی نگر میں ان جیسے متعدد کاشتکاروں سمیت صوبہ پنجاب کے 4 اضلاع میں لگ بھگ 2500 کاشتکاروں نے رواں سیزن میں مختلف فصلوں پر ہربل سپرے کے کامیاب تجربات کیے. ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ یا WWF کی تربیت سے گزشتہ 9 سالوں میں ملک بھر سے کوئی 1 لاکھ کسانوں نے تقریباً 1 لاکھ ہیکٹر اراضی اس مہم کے نام کی, لیکن یہ پاکستان میں زیر کاشت رقبے کا 0.5% بھی نہیں. تو پھر ہربل پیسٹیسائڈز کا اثر کیا؟ WWF سے ارشیا خورشید کہتی ہیں,
اگر ہم کہیں کہ اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اون کر لے اور اس کی جو اویلیبلٹی ہے مارکیٹس میں وہ اس کو جو ہے انشور کر دے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور کسان اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. بیکاز ایک ہاؤس ہولڈ لیول پر ایک فارمر کتنا بنا سکتا ہے اس کو.
پاکستان میں زرعی کیڑے مار کیمیائی ادویات کی بے شمار کمپنیاں ہیں, لیکن انسان اور ماحول دوست کیڑے مار ادویات کی ایک بھی دکان نہیں. محکمہ زراعت کے ایگریکلچرل کیمسٹ ڈاکٹر احسان الحق یہ جواز دیتے ہیں.
سب سے بڑا پرابلم اس کا یہ ہے پاکستان میں, جیسے مختلف لوگ اپنے پرسنل لیول پہ کر رہے ہیں, تو بڑا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی ریکمنڈیشن نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں یہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے, رجسٹریشن نہیں ہے اس کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فارمر کی اٹریکشن کیوں نہیں ہے. فارمر کی اٹریکشن یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے ہیوج کوانٹٹی میں کوئی چیز مل جائے, جیسے سنتھیٹک پیسٹسائڈز ہیں. بے شک یہ جو بایو پیسٹسائڈ ہے یہ سیف ہے, اس کی LD50 بہت زیادہ ہے, پرٹیکولرلی یہ ویجیٹیبلس پہ, فروٹس پہ اور کاٹن کے لیے بھی. نو ڈاؤٹ کم از کم ہم کمرشل کرنے کے بجائے پہلے سب سے پہلے اس کو ویجیٹیبلس پہ, فروٹس پہ اس کو استعمال کرنا چاہیے. میری تو یہ خواہش ہے اور میرا اوپینین ہے کہ یہ اس کو کیا جا سکتا ہے ویجیٹیبلس پہ اور فروٹس پہ.
بابر الالوک آدھے ایکڑ کی کپاس پر ہربل سپرے کے لیے گھر کے صحن میں ہی کھونٹی رکھ کر نیم رگڑتے رہے. 2 ایکڑ کے کاشتکار ہیں اور گھر کے باہر نیم کا ایک گھنا درخت ہے. آئندہ سالوں میں پوری فصل کے لیے وہی نیم کافی ہے, لیکن پاکستان بھر کے زیر کاشت ایکڑوں پر ہربل سپرے کے لیے تقریباً 2.5 کروڑ نیم چاہیے. ظہیر الدین بابر, BBC خانے وال.
یہ فیچر پروگرام آپ نے سنا. ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن بی بی سی آن لائن 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے گی۔ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن۔ اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے، اور لندن اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تھے ٹام وارڈ۔ ماہوارہ سفتر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ پیش کریں گی نخبت ملک۔
سعودی عرب میں ایک عدالت نے ملک کے معروف شیعہ عالم کو قومی اتحاد کو نقصان پہنچانے کے الزام میں سزائے موت سنا دی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں حکام کے مطابق ایبولا وائرس کے مریضوں کی تعداد اب 2 ہو گئی ہے جن کا علاج جاری ہے۔ نیپال میں حکام کے مطابق ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں شدید برفانی طوفان سے 10 غیر ملکیوں سمیت کم از کم 21 مہم جو ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملیشیا میں حکام کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے ساتھ روابط کے شعبے میں 13 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ امریکہ کی سربراہی میں اتحادی فورسز نے ترکی کی سرحد پر دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے خلاف فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں تیرہ کے قریب حکام کے مطابق ایک خودکش دھماکے میں 5 افراد ہلاک اور 19 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے اپنے اساسوں کی تفصیلات فراہم نہ کرنے پر 210 ارکان پارلیمنٹ کی رکنیت کو معطل کر دیا ہے۔